نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قصر نماز کے قصر سے متعلق جواب تھا، اس میں سے کچھ حدیثیں رہ گئی تھیں. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقصر الصلاة في اقل من اربعۃ برد من مکۃ الى عصفان، رواہ الدارقطنی باسناد ضعیف، والصحیح انه موقوف قد کذا اخرجه ابن ماجہ. یہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ لا تقصروا في اقل من اربعۃ برد، پیارے رسول کی طرف منسوخ کر کے کہتے ہیں، یہ روایت صحیح نہیں ہے، پیارے رسول کی طرف منسوخ کر کے، کہ نماز کو چار برد اور ہر برد جو ہے 12 میل کا ہوتا ہے، 12 × 48، یعنی 48 میل سے کم پر قصر نہ کرو. من مکہ الى عصفان، ہاں قصر کرو مکے سے عصفان تک. یہ روایت اسنادی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتویٰ ان سے صحیح طور پر ثابت ہے. دوسری روایت کو انہوں نے کہا، من مکہ الى عصفان و من جد و الى جدہ، یعنی مکے سے جدہ تک اور پھر مکے سے عصفان تک میں قصر کرو، اس سے کم کی مسافت ہو تو قصر نہ کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ثابت نہیں، البتہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ فتویٰ ہے. اس وجہ سے احتیاطی فتویٰ یہی ہے، احتیاطی مسئلہ یہی ہے کہ آدمی اس سے کم کی مسافت میں سفر قصر نہ کرے. اس سے کم جو سفر ہو، جس کی مسافت اس سے کم ہو، اس میں قصر نہ کرے. اور آپ کے پہلے اشارہ گزر چکا ہے کہ بہت سے علماء نے 9 میل تک پر بھی اگر کوئی شخص سفر کر رہا ہے تو قصر کی اجازت دیتے ہیں. اس وجہ سے، اور دلیل بھی ان کی ہے، بہرحال اس وجہ سے یقینی طور پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اگر کوئی شخص اس سے کم میں سفر کرتا ہے تو غلط کرتا ہے، کیونکہ بہت سے علماء نے سفر کو سفر کے نام سے، اگر اس کو سفر کہا جاتا ہے، جس کسی طرف آدمی نکلا اس کو سفر کہا جائے لغت کے طور پر یا زبان کے اعتبار سے، تو وہ اس میں قصر جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ بس سفر صرف 48 میل ہی کو سفر نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس سے کم کو بھی سفر کہتے ہیں. بہرحال، لیکن احتیاطی مسئلہ یہی ہے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ لیا جائے، اس سے کم پر قصر نہ کیا جائے. عصفان 80 کلومیٹر، جدہ 80 کلومیٹر، اس مسافت پر اگر کوئی شخص جا رہا ہے تو سفر کرے. یہاں احتیاط کی بات یہ بھی ہوگی کہ اگر شروع جدے میں ہے تو ہمارے خیال سے مسافت کم پڑے گی، اور اگر ایئرپورٹ وغیرہ جا رہا ہے تو بغیر کسی شبہے کہ وہ 80 کلومیٹر سے کم نہیں ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امتی الذین اذا اساءوا استغفروا واذا سافروا قصروا وافطروا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب کبھی گناہ کریں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار اور توبہ کریں. اس میں کوئی شک نہیں، یہ حدیث بھی اسنادی طور پر ضعیف ہے. آپ بار بار یہ چیز سنتے ہیں کہ جب ضعیف حدیث ہے تو اس کتاب میں کیوں لائے. حقیقت یہ ہے کہ بہت سے فقہا نے ضعیف احادیث سے بھی استدلال کیا ہے، اس وجہ سے اس کتاب کا نام ہی رکھا گیا ہے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، احکام کی جو دلیلیں ہیں ان کو یہاں ذکر کیا جائے گا. اس میں سے صحیح احادیث بھی ہیں، ضعیف احادیث بھی ہیں. بہت سے فقہا نے ضعیف احادیث سے استدلال کیا ہے، لیکن جب یہ چیز واضح ہو جائے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کی نسبت پیارے رسول کی طرف کرنی صحیح نہیں ہے. البتہ حدیث بعض اس کے ٹکڑے ایسے ہوتے ہیں جو ضعیف بھی ہوں، پیارے رسول سے ثابت نہ ہوں، لیکن اس کا معنی صحیح ہے، کیونکہ خیر امت الذین اذا اساءوا استغفروا ہمارے امت کے اچھے لوگ وہ ہیں کہ جب گناہ کریں یا غلط کام کریں تو استغفار کر لیں. یہ معنی کلام پاک میں بھی ثابت ہے اور دوسری احادیث میں بھی ثابت ہے. والذین اذا آیت سورہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذین اذا جس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ گناہ کرتے ہیں تو توبہ اور استغفار کرتے ہیں. بہرحال تو اگر اس معنی کی حدیث اگر صحیح نہیں تو آیتیں صحیح اس وجہ سے کہا جائے گا کہ یہ معنی شرعی طور پر صحیح ہے. وَإِذَا سَافَرُوا قَصَرُوا وَأَبْصَرُوا یہ لفظ صحیح نہیں ہے. البتہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری روایت سے جہاں کی صاف واضح طور پر آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معاصيه اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی رخصت دے کسی چیز میں آسانی دے تو آسانی کو قبول کرے. جس طرح اللہ تعالیٰ یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے اسی طرح چاہتے ہیں کہ جو آسانی دے اللہ تعالیٰ وہ قبول کی جائے. تو یہ معنی کہ سفر میں عصر اور فطر افضل ہے یا روزہ رکھنا افضل ہے یا پوری نماز پڑھنی افضل ہے تو یہ معنی دوسری حدیث سے واضح طور پر ثابت ہے کہ سفر میں قصر افضل ہے اسی طرح روزہ نہ رکھنا بھی افضل ہے. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہما قال کانت بی بواسیر حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی. فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ میں نے پیارے رسول سے نماز پڑھنے کے متعلق کی اس حالت میں ہم کیسے نماز پڑھیں. پیارے رسول نے فرمایا صلی قائماً کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو. فإن لم تستطع فقاعداً کیونکہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا یہ فرض ہے یہ ارکان صلات میں سے ہے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا. اگر آدمی طاقت رکھتا ہے تو بیٹھ کر کے اس کی نماز فرض صحیح نہیں ہے. البتہ نفل نمازوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو کھڑے ہونے والے شخص کی نماز کا آدھا حصہ ملے گا یا اگر وہ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتا ہے تو بیٹھ کر کے نماز پڑھنے سے نفلی آدھا اجر ملے گا. یہ چیز ایک رخصت کی چیز ہے اور جائز ہونے اباحت اور مباح ہونے کی چیز ہے لیکن اس کو بعض لوگوں نے سنت بنا لیا ہے کہ بعض رکعتیں خاص طور پر ظہر کی وہ بیٹھ کر کے سنت سمجھتے ہیں پڑھنی. حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے. پیارے رسول نے بیٹھ کر کے نماز مجبوری ہی کی شکل میں پڑھی ہے لیکن جائز کیا ہے امت کے لیے کہ اگر کوئی شخص نفلی نماز طاقت رکھتے ہوئے بھی بیٹھ کر کے پڑھتا ہے تو اس کو نصف اجر ملے گا. تو آدمی کو جب طاقت ہے تو نصف اجر کیوں ضائع کرے. یہاں مجبوری کی شکل میں اگر نہیں بیٹھ سکتا ہے فرض میں تو فعیل لم تستطع فقاعداً تو بیٹھ کر کے نماز پڑھو. فعیل لم تستطع اور اگر کھڑے ہو کر کے بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے فعلا جنب تو پہلو پر کے بل پڑھو. پہلو کے بل بھی طاقت نہ ہو تو یہ مان لیں کہ پہلو میں پھوڑا نکلا ہوا ہے یا زخم لگا ہوا ہے پہلو داہنے یا بائیں کسی طرف بھی ہو کر کے نماز پڑھنے کی اجازت ہے. اگر داہنے طرف زخم ہے سمجھ لیجئے تو اس کو اوپر کر کے نیچے بائیں پہلو پر بیٹھ کر لیٹ کر کے نماز پڑھے. لیکن اگر دونوں پہلو زخمی ہیں یا اس طرح نہیں لیٹ کر کے پڑھ سکتا ہے تو چت لیٹ کر کے پڑھے. جیسا کہ علماء کا گویا اس پر اجماع ہے کہ جس طرح بھی نماز پڑھنے کی طاقت ہے اس کو نماز پڑھنی واجب ہے اس کے اوپر. کوئی شخص ایسا بھی ہو خدا نخواستہ جیسے کہ مسائل آتے ہیں ذکر آتے ہیں بہت سے لوگوں کو کافروں کے ہاتھ میں جب قید ہو جاتے تھے تو ان کو باندھ دیا جاتا تھا نہ ان کو قبلہ رخ ہونے کی اجازت ہوتی تھی اور نہ حرکت کرنے کی صرف خاص ضروریات کے وقت ان کو کھولا جاتا تھا. تو یہ مسئلہ پرانا ہے. اس مسئلے کی بحث علماء نے بھی کی ہے اس میں ذکر کیا کہ آدمی اگر طاقت رکھتے ہوئے بھی کسی کے ہاتھ میں مجبور ہے بدھا ہوا ہے تو جس طرح بھی قبلہ روح ہو یا غیر قبلہ روح ہو جس طرح بھی وہ نماز آسان ہو اس کے لیے پڑھے. وضو کی طاقت نہیں تب بھی تیمم کی کا بھی امکان نہیں دشمن اتنا موقع نہیں دے رہا ہے تو اس وقت وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لے. وقت ضائع نہ ہونے دے. اگر وقت معلوم ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا جس چیز کی طاقت ہے اس کو نہ چھوڑے. جس چیز کی طاقت نہیں ہے ان اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اتنی ہی تکلیف دیتا ہے یا اتنا ہی مکلف کرتا ہے جس کی اس کو طاقت ہو.
بال جس کو لٹایا جائے گا، پہلو کے بال جو لیٹا ہوا ہوگا اس کو کس رخ پر کرنا پڑے گا؟
قبلہ کی طرف. قبلہ بہرحال اگر قبلے کا امکان ہے تو ہر حالت میں قبلہ رو ہونا ہے، بیٹھ کر کے، لیٹ کر کے قبلہ رو، اور اگر نہیں تو چت لیٹ کر کے بھی قبلہ رو. یعنی یہ کہ پاؤں اس کا قبلے کی طرف ہوگا، پاؤں اس کا قبلے کی طرف ہوگا تاکہ چہرہ اس کا قبلے کی طرف ہو. یہاں سے یہ بھی بات معلوم ہو جاتی ہے کہ قبلہ کی طرف پیر کرنا یہ کسی حدیث میں منع نہیں ہے. جیسے لوگ احتراماً نہیں کرتے، کہتے اپنے باپ کی طرف پیر پھیلا کر کے تم نہیں بیٹھتے، اپنے بڑے بھائی کے سامنے تم پیر پھیلا کے نہیں بیٹھتے ہو، تو اس پر قیاس کر کے کہتے ہیں قبلے کی طرف پیر پھیلانا یہ ہے قبلے کی بے حرمتی ہے. نہیں، بے حرمتی نہیں ہے، بلکہ نماز کی شکل میں وہی صورت، جبکہ چت بیٹھ کر کے آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہی صورت علماء نے بیان فرمائی ہے. وعن جابر رضی اللہ عنہ قال عاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیمار کی، کسی صحابی کی جو بیمار تھے، ان کی عیادت کے لیے گئے. فرآہ یصلی علی وسادہ، دیکھا ان کو کہ وہ تکیہ پر نماز پڑھ رہے تھے. تکیہ پر کیسے؟ یعنی جس کی تفسیر کی گئی اور دوسری روایت میں بھی آیا ہے کہ وہ رکوع اور سجدہ تکیہ پر اٹھا کر کے کرتے تھے، یعنی نیچے زمین پر ان کو سجدہ کرنے کا امکان نہیں تھا ان کے لیے، تو تکیہ اٹھا کر کے اس پر رکوع بھی کرتے اور سجدہ بھی کرتے، یا کم از کم سجدہ کرتے. تو پیارے رسول فرما بھی ہے تو پیارے رسول نے وہ تکیہ ان سے لے کر کے چھین کر کے پھینک دی. اور وقال صلی علی الارض ان استطعت، زمین پر نماز پڑھو یعنی سجدہ کر کے اگر تمہیں طاقت ہے، وإلا فأوم ایمان، ورنہ اشارہ کرنا ہی کافی ہے. یعنی ایک دوسری روایت میں، اسی روایت میں بھی یہ بھی آیا ہے وجعل سجودك اخفض من ركوعك، یعنی اگر اشارہ کر کے زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں، اشارے ہی سے سجدہ کرنا ضروری ہوا، تو پھر رکوع اوپر اور سجدہ اس سے نیچے پوزیشن میں کرے آدمی. یعنی اگر رکوع اس طرح کر رہے تو سجدہ اور نیچے کر لے، جہاں تک امکان ہے دونوں کی تفریق میں. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی متربیان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پالتی مار کے بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ نماز پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تھی جبکہ آپ کے پاؤں مبارک میں موچ آ گئی تھی، کسی گھوڑے پر آپ سوار ہوئے، وہ اڑیل تھا، گر پڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ بشری تقاضے سے اوپر نہیں تھے، اللہ کی قدرت ہی کہ آپ بشر ہی تھے اور بشری اعراض اور تقاضے آپ کے اوپر لاگو ہوتے تھے، گر پڑے، آپ کے پاؤں میں موچ آ گیا، آپ مسجد بھی نہیں حاضر ہو پاتے تھے، بلکہ اوپر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے قریب ایک اونچی جگہ تھی، نیچے کچھ سامان رکھنے کی یا نیچے بہرحال ایک کمرہ تھا، اس کے اوپر جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ کھجور کے تنوں کی سیڑھی بنی ہوئی تھی، اس پہ چڑھ کر کے جایا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اونچی یعنی دو منزلہ، دوسری منزل پہ آپ وہاں رہے اور نماز پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ بھی جا کر کے آپ کے ساتھ جماعت کی نماز پڑھتے تھے. اسی حادثے کے ضمن میں آیا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں کو کی امامت فرمائی بیٹھ کر کے، آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر کے پڑھی نماز. پہلا مسئلہ تھا شاید، اس وجہ سے مسئلے کا علم صحابہ کو نہیں رہا ہوگا، تو پیارے رسول نے ان کو بعد میں کہا کہ لا تقوموا کما یقوم العاجم، جس طرح عاجمی لوگ یعنی فارس اور روم وغیرہ کے لوگ اپنے بڑے لوگوں کے سامنے وہ کھڑے ہو رہتے ہیں، اس طرح کھڑے ہو کر کے نماز نہ پڑھو. اذا صلى الامام قائدا فصلوا قعودا، جب امام بیٹھ کر کے نماز پڑھے تو سب لوگ بیٹھ کر کے نماز پڑھو. یہ اسی حادثے یا اسی موقع پر یہ حدیث آپ نے فرمائی تھی. تو یہاں آپ نے پالتی مار کر کے چاروں پیر موڑ کر کے، دونوں پیر موڑ کر کے، گویا جس کو کہتے ہیں چوپڑی کر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے اوپر اس طرح نماز پڑھنا واجب ہے جس طرح اس کی طاقت ہو. کوئی ضروری نہیں کہ اصل یہ ہے کہ بیٹھ کر کے جب نماز پڑھے تو نماز کے سجدہ، جس طرح سجدہ دونوں سجدے کے درمیان یا تشہد کے درمیان کی حیات ہوتی ہے، اس طرح بیٹھ کر کے نماز پڑھیں. اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پالتی مار کر کے طرف دو، اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دونوں پیر آگے پھیلا کر کے، جس طرح بھی آدمی نماز پڑھ سکے. بہرحال نماز سے اس کو چھٹی نہیں ہے کسی حالت میں. جب تک وہ اس کے ہوش و حواس صحیح ہیں انشاءاللہ تب تک وہ نماز سے اس کو چھٹی نہیں ملے گی. یہاں تک کہ اس سے پہلے کسی بھائی نے پوچھا تھا کہ جہاز وغیرہ میں کیسے نماز پڑھی جائے, تو صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جہاز میں آخر دم تک آپ انتظار کریں. اگر جہاز سے اتر لینے کا موقع مل رہا ہے اور دو نمازوں کو سفر میں آپ اکٹھی کر سکتے ہیں تو پہلی نماز کو مؤخر کریں, عصر کے وقت یعنی ظہر کو مؤخر کر کے عصر کے آخری وقت تک انتظار کریں. اگر نہیں جہاز اتر رہا ہے, اترنے کا بھی موقع نہیں ہے, تو جہاز جس طرف بھی جا رہا ہو, جس طرف بھی جہاز کا رخ ہو, قبلے کی طرف ہو یا غیر قبلے کی طرف ہو, اگر کھڑے ہو لینے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ نماز پڑھیں قبلے کی طرف منہ کر کے, ورنہ کھڑے ہو کر کے غیر قبلے کی طرف. نہیں تو اپنی کرسی صرف اگر ہے تو کرسی پر بیٹھ کر کے جس طرف بھی آپ کا رخ ہو نماز پڑھ لینا واجب ہوگی. اس وقت نماز کو وقت سے جس چیز کی آپ کو طاقت ہے اس کو چھوڑنا جائز نہیں ہے. نماز کو وقت کے ساتھ اللہ نے فرض کیا ہے. انتظار کر لیجئے, دو نمازوں کا جمع کرنا یہ جائز ہے. اگر آپ کو دوسری نماز کے آخری وقت تک بھی اترنے کا موقع نہیں مل رہا ہے تو آپ کرسی پر بیٹھ کر کے, قبلہ اگر آپ کے پیچھے ہے تب بھی آپ نماز پڑھ لیں بیٹھ کر کے, اگر کھڑے ہو کر کے کہیں موقع مل رہا ہے تو کھڑے ہو کر کے. جی, باب صلاۃ الجمعہ, اس کے بعد صلاۃ جمعہ کی نماز سے متعلق بیان ہے, احادیث کا ذکر ہے. عن عبد اللہ ابن عمر و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہم انہما سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول علی آواد منبرہ. حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں دونوں نے پیارے رسول سے سنا آپ اپنے منبر پر کھڑے ہو کر کے فرما رہے تھے علی آواد منبرہ, اور منبر بھی آپ کا روایات سے یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ سن 6 ہجری میں آپ کے لیے ممبر بنایا گیا تھا. سن 6 ہجری میں یعنی 6 سال تک گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ممبر کے قبلے کی دیوار کے ساتھ لگ کر کے, جیسا کہ صحیح روایت میں آیا بخاری شریف وغیرہ کی, کہ ایک چھوٹا سا کھجور کے تنے کا ٹکڑا دیوار سے بڑھا ہوا تھا, اس پر آپ ٹیک لگا کر کے خطبہ دیا کرتے تھے, یا جب بھی لوگوں کو مخاطب کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے اوپر ٹیک لگا کر کے خطبہ دیتے تھے یا لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. تو ایک عورت تھی, انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میرا ایک غلام جو بڑھئی ہے, ان لی غلام سنان, ایک لفظ میں آیا ہے کہ میرا ایک غلام ہے جو بنا سکتا ہے, کام کرنے والا ہے لکڑیوں کا. دوسری روایت میں ان لی غلام نجارن, ایک بڑھئی غلام ہے, اگر آپ چاہیں تو میں اس سے آپ کے لیے لکڑی بنا دوں, آپ اس پر کھڑے ہوں خطبے کے لیے. تو پیارے رسول نے آپ نے موافقت فرمائی. انہوں نے جا کر کے جنگل کی لکڑی ترفا, ایک لکڑی درخت ہوتا ہے اس کی لکڑی لے کر کے آئے, اور تین سیڑھی کی تین زینے کا ممبر آپ کے لیے بنایا. جب آپ نے ممبر آپ کے لیے ممبر بن گیا, رکھا گیا, آپ ممبر پر جا کر کے خطبہ دینے لگے پہلی مرتبہ, تو یہ معجزہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ تنا جو دیوار کے ساتھ تھا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر کے لوگوں کو نصیحت اور آواز کیا کرتے تھے, وہ رونے لگا اور اس کی آواز اس طرح آئی جیسے کہ کسی جاندار آدمی کی یا کسی جانور کی آواز ہو. یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ اور ایسا رونے لگی وہ لکڑی کہ کادت ان تنشق کا, سبحان اللہ, یہ صحابی کا بیان ہے کہ اس طرح رونے لگی کہ گویا وہ پھٹ جائے گی. پیارے رسول منبر سے اترے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے تھپتھپایا تو اس طرح چپ ہو گئی وہ لکڑی, جیسے بچے کو چپ کرایا جائے اس طرح وہ آہستہ آہستہ چپ ہو گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ 6 ہجری میں پیارے رسول کے لیے منبر بنایا گیا. یہ تاریخ ہے اس حدیث کی, گویا سن 6 ہجری کے بعد پیارے رسول نے فرمایا لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَضْعِهِمُ الْجُمْعَاتِ, لوگ ضرور جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں, بالتاکید جمعہ نہ چھوڑیں. اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ, اگر جمعہ چھوڑا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ, تو غافل ہو جائیں گے, گویا وہ دین اور ایمان ان کے دل میں نہ رہ جائے گا, دین ایمان سے غافل ہو جائیں گے. اور دل پر جب مہر لگ جائے گی ختم اللہ والا قلوبہم والا سمعہم والا ابصارہم غشاوۃ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے منافقین اور کافروں کے ذکر میں، تو گویا جب دل پر مہر لگ جائے گی تو حق اس کے اندر داخل نہیں ہوگا اور جو برائی ہے ان کے دل میں اس سے نکلے گی نہیں، گویا برائی پر مہر لگ گئی اور بھرائی اس کے اندر داخل نہیں ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ ان کا انجام برا ہی ہوگا کیونکہ وہ غافل ہو جائیں گے، اور جب اللہ کے حکم سے غافل ہوئے تو اس کا نتیجہ برا ہی ہے. اس وجہ سے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز ہر اس شخص پر فرض ہے جس کے بارے جو جمعہ کی نماز میں پہنچ سکتا ہے، سوائے چند ان افراد کے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے چھوڑنے کی رخصت آئی ہے. جیسے مسافر ہی ہے، مسافر کے اوپر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ سفر فرماتے تھے، لیکن کبھی یہ ثابت نہیں کہ پیارے رسول نے کہیں سفر میں جمعہ کی نماز پڑھی ہو. اسی طرح عورتوں کے بارے میں ہے، عورتوں پر جماعت عام طور پر فرض نہیں، جمعہ بھی فرض نہیں ہے. اسی طرح غلام ہے، غلام کے بارے میں بھی حدیث آئی ہے کہ اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مبتلا کیا ہے اپنے مالک کے خدمت کے لیے، اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی نماز فرض نہیں کی ہے. تو کہنے کا مطلب ہے سوائے ان لوگوں کے جو نماز جن کے اوپر جمعہ فرض ہے اگر چھوڑ دیں گے، جمعہ کی نماز چھوڑنے سے بعد نہیں آئیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دے گا، حق نہیں داخل ہوگا. اور جو برائیاں ان کے دلوں میں گویا وہ بھی نہیں نکلے گی. جب مہر لگ گئی، یہ مثال ہے اس کی، مہر لگ گئی تو جو چیز اندر ہے اندر آ جائے گی اور جو چیز باہر ہے باہر سے اندر داخل نہیں ہو سکتی. تو یہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی نماز میں حاضر ہونا ہر مستطیع مسلمان کے لیے فرض ہے. جمعہ فرض ہے، ایک فرض نماز ہے، جس طرح ظہر اور عصر اور دوسری نمازیں ہیں اسی طرح جمعہ کی نماز فرض ہے، اس کا چھوڑنا صحیح نہیں ہے. وان سلمۃ بن عمر، ایک دوسری روایت میں ہے کہ جو شخص تین جمعہ چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا. سبحان اللہ، تین جمعہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، توبہ کے بعد آدمی کا وہ گناہ اس سے دھو جاتا ہے. وان سلمۃ بن الاکوع رضی اللہ عنہ قال كنا نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجمعہ، تھا ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے، پھر جمعہ کی نماز سے واپس جاتے. لیس للحیطان ظل، اس وقت دیواروں کا سایہ نہیں ہوتا تھا. گویا اتنے سویرے، گویا جمعہ کی نماز کا ٹائم بتایا جا رہا ہے تقریبی، کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کب پڑھ کر کے فارغ ہوتے تھے. تو یہاں عام جو حالت بیان کی، کنہ نسلی عربی کے اعتبار سے ہمیشگی کا یہ معنی دیتا ہے کہ ہم ہمیشہ ایسا پڑھا کرتے تھے، نہیں تو کم سے کم اکثر اوقات میں. مسئلہ علماء کے اقوال میں کچھ آسانی آگے پیچھے کرنے کی ہے، لیکن پیارے رسول کے جمعہ کی نماز کی جو ٹائم صحابہ نے بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے پھر جمعہ کی نماز سے واپس جاتے. ولیس للحیطان ظل، دیواروں میں کا سایہ ابھی نہیں آیا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دن نہیں ڈھلا ہوتا تھا، یہ کہ دو بج جائے، تین بج جائے، چار بج جائے، نہیں. دوپہر کے وقت میں سایہ عام طور پر کسی چیز کا نہیں ہوتا. آدمی جب چلتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلان ان یتو ظلہ، یعنی اپنے سائے کو روکتا ہوا چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دوپہر کا ٹائم ہے، لیکن جب ہل جاتا ہے دن تو سایہ اس کا بڑھتا جاتا ہے، اس کے نصف ہوتا ہے، آدمی کے ایک مثل ہو جاتا ہے، آدمی کے دو مثل ہو جاتا ہے. تو یہاں کہتے ہیں کہ دیواروں کا سایہ نہیں ہوا ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ دن ڈھلا ہوا نہیں ہوتا تھا، اندازے کے مطابق زیادہ اگر. اور یہ بھی آپ سوچیں کہ پیارے رسول خطبہ زیادہ لمبا نہیں کرتے تھے، نماز آپ کچھ لمبی کرتے تھے اور اس کو آپ نے پسند فرمایا. بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ ان قصر الخطبتی وطول الصلاه ما انکم من تخیر رجل، خطبہ مختصر اور نماز لمبی، یہ کرنا یہ آدمی کے عقل اور سمجھ کی دلیل ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ لمبا خطبہ نہیں کرتے تھے. اگر زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ کا کر دیا جائے، 12:30 بجے شروع کیا جائے، تو پونے ایک یا 10 منٹ باقی رہنے پر خطبہ ختم ہو جائے گا. پھر 10-12 منٹ نماز کے لیے، وہ 1 بجے تک نماز ختم ہو جاتی، اس وقت زیادہ سایہ دیواروں کا یا درختوں کا نہیں ہوتا. یہ ہے اندازہ صحابی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے. کنہ نسل الجمعہ تسم انصرف علیہ صلی خیتان ضلع نستل بھی دیواروں میں کا سایہ نہیں ہوتا تھا کہ ہم اس کے سائے میں چل سکیں. متفق علیہ ولفظ البخاری. لیکن مسئلے کے طور پر علماء کا بیان ہے کہ زوال سے پہلے بھی اگر جمعہ پڑھ لے رہا ہے آدمی تو جائز ہے, زوال کے کچھ دیر بعد تک جب تک اثر کا وقت نہ ہو جائے تب بھی جائز ہے, یہ جائز کی حد ہے. لیکن پیار رسول کی سنت میں اس طرح کی تاخیر کا ذکر نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجتماع ہوتا تھا پہلے ہی گھنٹے سے, آتے تھے دوسرے گھنٹے میں تیسرے گھنٹے میں, اور جو کچھ جس قدر وہ نمازیں پڑھ پاتے تھے پڑھتے تھے, ذکر اذکار کرتے تھے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے نکلتے تو ہر ایک اپنی جگہ پر فقار اور سکون کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ جاتا تھا, نہ کوئی نماز پڑھتا تھا نہ کوئی قرات اور تلاوت میں مشغول ہوتا تھا, اور یہی واجب ہے. پھر اس کے بعد خطبہ ہوتا تھا نماز کے لیے, بعد لوگ جاتے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو زیادہ لمبی خطبے کا یا خطبے کو زیادہ لمبا کرنا یہ سنت سے خارج ہے. جیسا کہ آج کل لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ تک نمازیں ختم ہوتی ہیں, یہ غلط ہے. اس سے لوگ اکتا بھی جائیں گے, اور جامع اور مختصر بات ہو وہ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے بھی آسانی رہتی ہے. ایک گھنٹے میں آدمی بہت کچھ بول جائے تو آدمی کم ہی کیچ کر پاتا ہے, لیکن مختصر باتیں رہیں گی اور سمجھا کر کے آدمی اگر لوگوں کو بتائے گا تو انشاءاللہ وہ باتیں یاد رکھنے سے زیادہ قریب رہیں گی. وفی لفظ کہتے ہیں امام مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ کننا نجمع معه اذا زالت الشمس, ہم پیارے رسول کے ساتھ جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب دن ڈھل جاتا تھا. تم منر جو پھر واپس جاتے تھے, نہ تتبع الفیا, سایہ ڈھونڈتے ہوئے کہ سایہ مل جائے. وہاں کہتے ہیں کہ سایہ نہیں ہوتا تھا, گویا سایہ ڈھونڈتے تھے. اگر سایہ ہو جاتا تو سایہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اس کا مطلب ہے کہ نماز زیادہ دیر تک نہیں پڑتی, پڑھی جاتی تھی جمعہ کی نماز, یا خطبہ لمبا نہیں ہوتا تھا, سویرے ہی ختم کر دی جاتی تھی. وعن سعد بن سعد رضی اللہ عنہ قال ما كنا نقيل ولا نتغدى الا بعد الجمعة. متفق علیہ. سعد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جمعہ کے دن قیلولہ بھی جمعہ سے پہلے نہیں کرتے تھے, اور کھانا بھی صبح کا کھانا یا ظہر کا کھانا جس کو غذا کہتے ہیں وہ بھی ہم جمعہ کے بعد ہی کھایا کرتے تھے. دوسرے نصوص سے معلوم ہوتا ہے کہ عربوں کا جو یا پیارے رسول کے زمانے میں جو کھانے کا ٹائم تھا غذا, وہ ظہر سے بہت پہلے تھا, جس کو چاشت کے بعد کچھ دیر کے بعد. ایسا لگتا ہے کہ اسے فطور کا کوئی انتظام نہ ہو یا فطور کی کوئی عادت یا رواج نہ ہو تو آدمی دس بجے گیارہ بجے کھانا کھا لے گا. ایسا ہوتا ہے, بہت جگہوں پر ایسا ہے, اب بھی ہے, انڈیا وغیرہ میں نے دیکھا ہے. لیکن ہلکا ناشتہ چائے پی لیتے ہیں, اس کے بعد پھر پورے طور پر کھانا کھائیں گے. پھر اس کے بعد ایک رواج بہت جگہوں پر یہ بھی ہے کہ عصر کے بعد کچھ چائے کے ساتھ کھائیں گے, اس کو پجہریا کہتے ہیں. پھر وہ شام کا کھانا کب کھاتے ہیں؟ مغرب سے پہلے کھاتے تھے پیارے رسول کے زمانے میں, مغرب سے پہلے. یہ یقیناً پیارے رسول کا اختیار ہے, اللہ تعالیٰ جو پیارے رسول کے لیے اختیار فرمایا, یہ انسان کے لیے اپنا ٹائم بچانے کے لیے اور صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے. حقیقت میں کہ آدمی زہر سے پہلے کھانا کھا لے, پھر جا کر کے زہر کی نماز پڑھے, پھر اس کے بعد کچھ سو لے, یا زہر کے کھانا کھانے کے بعد سو لے, پھر زہر کی نماز پڑھے, پھر وہ سونے کا کوئی پروگرام ان کے یہاں نہیں ہوتا تھا. گرمی بھی ہوتی تھی یہاں جس طرح آج گرمی ہوتی ہے, اس سے سب ہو سکتا ہے گرمی رہتی ہو, لیکن وہ لوگ وقت کے بچاؤ کے لیے مسجدوں میں یا اور دوسرے کام میں سونے کا ذکر وہی آتا ہے زہر سے کچھ پہلے. یہاں دیکھیے کہتے ہیں کہ عام طور پر تو ٹائم یہ تھا, لیکن جمعہ کے دن جمعہ کے اہتمام میں وہ لوگ کھانا بھی پہلے نہیں کھاتے تھے, کیونکہ پیارے رسول کی ترغیب کی بنا پر من بکر فی الساعت الاولی ساعت ثانیہ ساعت ثالثہ, گویا ہر ایک چاہتا تھا کہ ہم پہلے ہی ٹائم میں مسجد میں پہنچ جائیں. جب وہاں پہنچ جائیں گے بغیر نماز پڑھے تو واپس نہیں آتے, تو کھانا کھانے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا. لیکن عام دنوں میں کھانا زہر سے پہلے کھاتے, کچھ دیر لیٹتے سوتے, قیلولہ جس کو کہتے ہیں کہ زہر کے پہلے سونے کو, قیلولہ زہر سے پہلے سونے کو کہتے ہیں, ہم اس کو قیلولہ کہتے ہیں زہر کے بعد. حکیم صاحب لوگ جو کہتے ہیں تھوڑا قیلولہ کر لیجئے کھانے کے بعد, تو کھانے کے بعد جب زہر کے بعد ہو یا زہر سے پہلے ہو, سو لینے کا گویا وہ قائم ہوتا ہے. تھوڑا سا زہر کے بعد عصر تک مغرب تک وہ کام کرتے تھے. یہ طریقہ وقت کی برکت کے لیے اور وقت کے بچاؤ کے لیے بہت ضروری. مغرب سے پہلے کھانا کھا کر کے آدمی چل پھر لے گا, عشاء پڑھے گا, اور آپ جانتے ہیں کہ اس کا صحت پر کتنا اچھا اثر پڑتا ہے کہ آدمی کھانے کی بات کرتے ہیں، کم سے کم 40 قدم ہی کر لیں، 40 قدم ہی چل لیں. یہاں تو معاملہ یہ ہے کہ بچوں کو کی عادت بھی آج کل ایسی بگڑ گئی ہے اور اس کا برا اثر بہت بڑا برا اثر سر پر پڑ رہا ہے کہ بچے 8-10-11 بجے تک اپنا واجب لکھیں گے، سب کچھ چلتے چلتے پھر اس کے بعد کھانا کھائیں گے، کھانا کھانے کے بعد پانی وانی پی کر کے پھر وہیں پڑ گئے، وہ سب سر پہ جا کر کے اتر گیا نزلہ، ایسا ہوتا ہے. لیکن اگر پہلے کھا لیں ٹائم سے، کچھ دیر چل پھر لیں، عشاء کی نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد چستی کے ساتھ بہت کچھ وہ مذاکرہ بھی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر ضرورت کے عشاء کے بعد جاگتے بھی نہیں تھے. یہ بھی بہت اہم مسئلہ ہے مسلمانوں کی اپنی اصلاح کے لیے. آج کے لیے چیز مفقود ہے. پیارے رسول کان یکرہ النوم قبل العشاء والسمر بعد العشاء، عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند فرماتے تھے، عشاء کے بعد جاگ کر کے بھنکس کرنے یا باتیں کرنے کو بھی ناپسند کرتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ یہ ٹائم جب آپ اس ٹائم سو جائیں گے تو سویرے آپ کی نیند چستی کے ساتھ اٹھے گی. پیارے رسول اٹھتے تھے نماز سے پہلے، آپ قیام اللیل کرتے تھے. اگر آدمی سویرے سو لے تو کس قدر اس کے لیے آسان ہوگا کہ فجر سے پون گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر کے چند رکعتیں اس وقت پڑھ لے جبکہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اور یہ بہت ہی مبارک وقت ہوتا ہے. یہ سب آداب حقیقت میں مسلمانوں نے چھوڑ دیے. اس وجہ سے بہت سی برکتیں، صحت کی برکت، روزی کی برکت، اللہ تعالیٰ کی مدد کی برکت، بہت کچھ جاتی رہی ہے. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم پیارے رسول کے آداب کو، پیارے رسول کے اختیارات کو، چاہے وہ صحت کے اعتبار سے ہوں یا دینی اور دوسرے اخلاقی اعتبار سے ہوں، اس کو تتبع کرنے اور ڈھونڈنے کی کوشش کریں. اور وہ چیز آپ پائیں گے انشاءاللہ پیارے رسول.